وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعی کی رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
پاکستان کو یمن کے تنازع میں غیر جانبدار رہ کر بحران کے سفارتی حل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
شور زدہ بھارتی کشمیر میں ہندوؤں کے لیے ایک علیحدہ شہر بسانے کے منصوبے پر احتجاجی مظاہرے اور جھڑپیں، 8 پولیس والوں سمیت تقریباً 20 افراد زخمی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرینگر سے مفصل رپورٹ پیش کی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد۔
اور عالمی خبروں میں، وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما اور کیوبا کے صدر راول کاسترو کے درمیان ملاقات ہفتے کے روز ہونے کی توقع ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس نے یمن کے تنازع میں غیر جانبدار رہ کر اس تنازع کے سفارتی حل کے لیے ایک متحرک کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد کی طرف سے یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف جاری فضائی کارروائیوں کے بعد کی صورتحال اور پاکستان کے جنگ میں کردار کے بارے میں پاکستانی پارلیمان کا 5 روز تک جاری رہنے والا اجلاس جمعے کو اختتام پذیر ہوا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی پارلیمان نے متفقہ طور پر 12 نکاتی قرارداد منظور کی، جس میں ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ اگر سعودی عرب کی سرحدی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قرارداد کا متن پڑھا، جس میں یمن کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگرچہ یہ لڑائی فرقہ وارانہ نوعیت کی نہیں، لیکن یہ فرقہ واریت کی شکل اختیار کر سکتی ہے، جس کے پورے خطے شمول پاکستان پر اثرات پڑیں گے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یمن میں فوری جنگ بندی کے لیے پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور مسلمان ممالک کی تنظیم OIC کے کردار کے لیے اقدامات کا آغاز کرے گا۔ یمن کے تمام فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ لڑائی بند کر کے اپنے اختلافات پرامن طریقے سے حل کریں۔ پاکستانی پارلیمان کی طرف سے اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ یمن کا تنازع پورے خطے کو افراتفری کی جانب دھکیل سکتا ہے، اس لیے اس مسئلے کے حل کے لیے مسلمان ممالک اور عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ متفقہ قرارداد کی منظوری اس بات کی گمازی کرتی ہے کہ اہم امور پر تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہیں۔
بیسیکلی وہی ہے کہ جغرافیائی جو انٹیگریٹی ہے اس کی، سعودی عربیہ کی یا حرمین شریفین جو ہیں ان کو کسی وقت بھی اگر خدا نخواستہ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، پاکستان جو ہے اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور جو ڈپلومیسی ہے اس کو شوڈ بی گیون اے چانس۔ ہم نے آلریڈی انیشیٹو لیا ہے اور ٹرکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہوئی ہے، بلکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ از واز دا فرسٹ لیڈر، مسلم لیڈر جو اس سلسلے میں انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے، اور اسی انیشیٹو کے پھر پرسوئنس میں ٹرکش پریزیڈنٹ اور ایرانی وزیر خارجہ ان سب سے بات ہوئی ہے۔ امید ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ کسی صلح صفائی کے ساتھ ہی حل ہو جائے گا۔ جو ہے
پاکستان کی ایک بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمان نے یمن میں جاری تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔
بنیادی بات تو یہی ہے کہ جہاں تک سعودی عرب اور حرمین شریفین کی ٹیریٹوریل پوزیشن کا تعلق ہے، اس کی حفاظت کے لیے تو سب لوگ جانے کو تیار ہیں، ہر ملک اسلامی ملک فوج بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن جہاں تک یمن کا تعلق ہے اس حوالے سے ترجیح اس بات کو دی جا رہی ہے کہ اس کو ابتدا میں سفارتی کوششوں سے اس بحران کو ختم کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ صورتحال واپس 6-7 مہینے پہلے کی پوزیشن پہ چلی جائے۔ ایران کو بہرحال خطے کا ایک ملک ہے، اس کو انوالو تو کرنا پڑے گا جس سطح پر بھی آپ کریں، جس انداز سے بھی آپ کریں۔
حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شیری مزاری نے کہا کہ ان کی جماعت کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کسی اور ملک میں فوجیں بھیجنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
نیوٹرالٹی کا مطلب ہے ہم کوئی سائڈز نہیں لیں گے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم بوٹس نہیں بھیجیں گے۔ دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ ہے جو سب نے مورلس کہا اپنی تقریروں میں پارلیمنٹ میں کہ یہ سیکٹیرین کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن خدشہ ہے ہمیں کہ اگر یہ چلتا گیا تو بن سکتا ہے, اور اگر بن جائے گا تو اس کا پھر اثر پورے ریجن میں ہوگا انکلوڈنگ آن پاکستان.
وزیر اعظم نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ پارلیمان کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا اور وہ یمن کے بحران کے حل کے لیے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے ملنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی جیل میں قید ممبئی حملوں کے مبینہ مرکزی منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کو جمعے کو رہا کر دیا گیا. جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی طرف سے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے حکم کو معطل کر دیا تھا. ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل رضوان عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ ان کے موکل کو جمعے کو رہا کر دیا گیا, لیکن وہ اس سے آگاہ نہیں ہیں کہ ذکی الرحمان اس وقت کہاں ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی جیل میں قید ممبئی حملوں کے مبینہ مرکزی منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کو جمعے کو رہا کر دیا گیا. واضح رہے کہ جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کی حکومت کی طرف سے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے حکم کو معطل کر دیا تھا. عدالت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حکومت ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی سے متعلق ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکی ہے, جس کے بعد 10-10 لاکھ روپے مالیت کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے پر ذکی الرحمان لکھوی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل رضوان عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ ان کے موکل کو جمعے کو رہا کر دیا گیا, لیکن وہ اس سے آگاہ نہیں کہ ذکی الرحمان لکھوی اس وقت کہاں ہیں. رضوان عباسی کا ایک سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ جب بھی عدالت بلائے گی ذکی الرحمان پیش ہوں گے.
جو عدالت پوچھے گی وہ اس کے پابند ہیں جی, وہ ویسے بھی بندہ پابند ہوتا ہے عدالت کا, وہ ایسی کوئی پابندی نہ بھی ہو عدالت کسی بھی معاملے میں اگر چاہے تو وہ اٹینڈنس پروکیور کر سکتی, اور ادر وائز انہوں نے کورٹ میں پیش ہونا ہے وینسڈے کو ٹرائل کورٹ کے سامنے, تو یہ سارے لیکن یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کام
کرے. ذکی الرحمان لکھوی کو ممبئی میں ہوئے دہشت گرد حملوں کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں 2009 میں دیگر 6 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا تھا. گزشتہ دسمبر میں ایک عدالت نے ذکی الرحمان لکھوی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن حکام نے ضمانت پر رہائی کے احکامات کے بعد ذکی الرحمان لکھوی کو خدشہ نقصِ امن عامہ کے قانون کے تحت 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا تھا, جس میں 1-1 ماہ کی توسیع کی جاتی رہی. ذکی الرحمان لکھوی کے وکلا نے اپنے موکل کی نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا. بھارت کی طرف سے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. بھارت نے 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری کلدم تنظیم لشکر طیبہ پر عائد کی تھی. پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی سمیت 7 افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کر دی گئی تھی, لیکن اب یہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے اور عدالتوں کے فیصلے کا احترام حکومت پر لازم ہے. ممبئی حملوں میں 166 افراد ہلاک ہوئے تھے, جبکہ اجمل قصاب نامی ایک مبینہ پاکستانی حملہور کو بھارتی پولیس نے زندہ پکڑا تھا. اجمل قصاب کو ممبئی کی ایک عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی, جس پر نومبر 2012 میں عمل درآمد کیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت میں بھارتی حکومت کے اس منصوبے کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور جھڑپیں ہوئی ہیں جو ہندو پنڈتوں کے لیے ایک علیحدہ شہر بنانے کے بارے میں ہے. اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
جھڑپیں سری نگر کے مائسومہ اور کاوڑارا علاقوں اور بارہمولہ کے پلہالن قصبے میں ہوئی. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ قوم پرست جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جے کے ایل ایف کے سربراہ محمد یاسین ملک نے جب درجنوں پارٹی کارکنوں اور حامیوں کے ہمراہ مائسومہ سے سری نگر کے تاریخی لال چوک کی طرف احتجاجی مارچ شروع کیا تو مسلح پولیس نے ان کا راستہ روکا, جو طرفین کے درمیان تصادم پر منتج ہوا. یاسین ملک اور ان کے قریبی ساتھیوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو ان کے حامیوں نے پولیس والوں پر سنگ باری شروع کی. پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی اور بانس کے ڈنڈے چلائے. یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہا. اس ہفتے کے شروع میں بھارتی کشمیر کے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کی نئی دہلی میں وفاقی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے ساتھ ہوئی ایک ملاقات کے بعد سرکاری ذرائع سے یہ خبر دی گئی تھی کہ صوبائی حکومت نے ان 62,000 سے زائد کشمیری ہندوؤں کے کنبوں کو, جو عرف عام میں کشمیری پنڈت کہلاتے ہیں اور جو بھارتی کشمیر میں 1990 میں گھر بار چھوڑ کر چلے گئے تھے دوبارہ وادی کشمیر میں بسانے کے لیے الگ شہر آباد کرنے کی تجویز مان لی ہے اور اس کے لیے عنقریب جگہ کا تعین کیا جائے گا۔ کشمیری جماعتوں بالخصوص استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی تنظیموں میں اس پر شدید رد عمل ہوا، کیونکہ کا مقصد ان کے بقول کشمیریوں کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے مسلم اکثریتی کردار کو ختم کرنا ہے۔ اگرچہ صوبائی وزیر اعلیٰ نے جمعے کو ایک بار پھر یہ یقین دلایا کہ حکومت کے الگ بستیاں بسانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ نقل مکانی کرنے والے کشمیری پنڈت واپس لوٹ کر اپنے مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ پہلے ہی کی طرح مل جل کر رہیں۔ مختلف کشمیری جماعتوں نے ہندوؤں کے لیے الگ شہر بسانے کی تجویز کے خلاف سنیچر کو ایک عام ہڑتال کرانے کی اپیل جاری کی ہے۔ ادھر جموں میں کشمیری پنڈتوں کی جماعتوں کے اتحاد آل مائیگرنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ علیحدگی پسندوں کو ہرگز یہ طے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ کشمیری پنڈت کب وطن لوٹیں اور یہاں کہاں رہیں۔ اتحاد نے صوبائی وزیر اعلیٰ پر علیحدگی پسندوں کے دباؤ میں آ کر اپنا ارادہ بدلنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اتحاد نے جمعے کے روز 16ویں مسلسل دن یمن میں بمباری جاری رکھی اور دارالحکومت سنا میں شیعہ ہوتی باغیوں کے زیر استعمال اسلحہ ذخیرہ کرنے والے مقامات کو نشانہ بنایا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ وزارت دفاع اور دیگر تنصیبات سمیت وہ فوجی کیمپ پر بھی بمباری کی گئی جو سابق یمنی صدر کی وفادار فوج کے زیر استعمال ہے۔ باغیوں نے دارالحکومت سنا پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ مرکزی شہر عدن پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز پینٹاگون کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ عدن پر قبضے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہوتیوں کا عدن کے وسیع تر علاقے پر کنٹرول ہے بالکل غلط ہے۔ ادھر حلال احمر کا کہنا ہے کہ اس نے ہنگامی نوعیت کے طبی امداد یمن کے لیے روانہ کر دی ہے جہاں سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اتحاد نے بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ جمعے کے روز ایک مال بردار طیارہ یمن کے دارالحکومت سنا پہنچا جس میں 16 ٹن سے زائد ادویات اور دیگر طبی آلات اور اشیاء وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بات حلال احمر کی ترجمان خاتون نے جمعے کے روز کہی۔ ریڈ کراس اور دیگر امدادی گروپ کئی ہفتوں سے یمن میں امدادی اشیاء بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یمن میں ہوتی شیعہ باغیوں اور ملک صدر کی وفادار افواج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے سنی عرب ریاستوں کے اتحاد کے جنگی طیارے ہوتیوں کے زیر قبضہ علاقے پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ہوتیوں کی حمایت ایران کر رہا ہے۔ اور جنیوا سے نامہ نگار لیزا شیلائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہاں فوری طور پر لڑائی میں وقفہ آنا چاہیے تاکہ زندگی بچانے والی رسد یمن پہنچائی جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اب تک 698 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2191 زخمی ہوئے ہیں۔ انسانی ہمدردی سے متعلق اقوام متحدہ کے رابطہ کار جوہانس وین کلاس نے کہا کہ اسکول، ہسپتال، بازار، بجلی گھر اور دیگر سویلین بنیادی ڈھانچہ لڑائی کے نتیجے میں نقصان کا شکار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا،
شارٹیجز آف فوڈ، شارٹیجز آف فیول آر بینگ ناؤ ریپورٹڈ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں خوراک اور ایندھن کی قلت کی اطلاعات دی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں خوراک اور اشیاء کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں بہت سے علاقوں کو بجلی، پانی اور ایندھن کی قلت کا سامنا ہے۔ اگر اضافی ایندھن نہ پہنچایا گیا تو ملک کے دوسرے بڑے شہر عدن میں 10 لاکھ افراد کے پینے کے صاف پانی سے محروم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ بہرحال ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی اور یونیسیف جمعے کے روز ہنگامی نوعیت کی طبی اور دیگر رسد یمن میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
پینما سٹی میں اس تاریخی سربراہی اجلاس سے پہلے کیوبا کی حکومت کے حامیوں کی اس کے مخالفین کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دونوں گروپوں کے درمیان کیوبا کے سفارت خانے کے باہر ہاتھا پائی ہوئی۔ آج جمعے کو اور ہفتے کو علاقائی رہنما جب اجلاس کریں گے تو کیوبا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ایجنڈے پر ہوں گے۔ صدر براک اوباما نے اپنے سفر میں جمیکا کے دارالحکومت کنگسٹن میں قیام کے دوران کیوبا کے لیڈروں کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت کی۔ ان کے الفاظ،
My expectation is that during the course of this year and into next year you'll see
وہ کہہ رہے ہیں میری توقع یہ ہے کہ اس برس اور آئندہ سال کے دوران آپ کو ایسے اقدامات اور کاروائیوں کا ایک سلسلہ نظر آئے گا جو اعتماد سازی اور کسی حقیقی بات چیت کی تشکیل سے متعلق ہوں گے۔ مسٹر اوباما نے مزید کہا کہ وائٹ ہاؤس کیوبا کے بارے میں محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ کا جائزہ لے رہا ہے جو اس کا فیصلہ کرے گی کہ آیا کیوبا کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے ہٹا دیا جائے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر اوباما پینما سٹی میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے دوران کیوبا کے صدر کاسٹو سے بات چیت کریں گے۔ کیوبا کے بہت سے باشندوں کو بھی امید ہے کہ دونوں لیڈر سیاسی اور اقتصادی تعلقات بحال کرنے کے بارے میں بات چیت میں پیش رفت کریں گے۔ ایم ایل کولبرازو کا کہنا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی میٹنگوں میں دلچسپی کے بہت سے موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے، مثلاً کیوبا کو انسانی حقوق اور دہشت گردی کی فہرست سے ہٹانا۔ تاہم میرے خیال میں اب بھی اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ امریکہ اور کیوبا کے تعلقات کو مزید ٹھوس بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے کیوبا کے ایک باشندے کے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو کہا ہے کہ گزشتہ موسم سرما میں شمالی عراق پر داعش کا حملہ ملک کے حریف دھڑوں کو مشترکہ دشمن کے خلاف لڑنے اور اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نئی توانائی لانے کا باعث بنا۔ آئندہ ہفتے امریکی صدر باراک اوباما اور عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات سے پہلے جو بائیڈن نے ایک حوصلہ افزا بیان میں کہا کہ 8 ماہ قبل عراق اور شام میں کئی علاقوں پر قبضے اور نام نہاد خلافت کے اعلان کے بعد اب عراق کو بنیاد پرست شدت پسند گروہ کے خلاف برتری حاصل ہو گئی ہے، تاہم اس کو بہتر کیا گیا۔ جو بائیڈن نے کہا، داعش کے ہزاروں لڑاکوں کو میدان جنگ سے بھگا دیا گیا، ان کے لیڈروں کو ہلاک کر دیا گیا، سپلائی لائنیں بند کر دی گئیں، داعش کے چند لڑاکوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اب بھی عراق کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا ایک تاثر موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عراق میں داعش کی پیش قدمی روک دی گئی ہے اور کئی علاقوں میں واضح طور پر انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ انتہائی غیر متوقع طور پر داعش نے عراق کو اپنی حکومت بنانے میں مدد کی۔ داعش نے جو عراق کے ٹکڑے کر کے ایک خلافت قائم کرنا چاہتی تھی، اسی نے در حقیقت عراقیوں کو متحد کر دیا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اپنے خطاب میں بائیڈن نے عراق کے سنی شیعہ اور کرد دھڑوں کے رہنماؤں کی مل کر ایک وسیع البنیاد حکومت بنانے، بجٹ پر اتفاق اور ہزاروں سنی جنگجوؤں کو متحرک کرنے پر تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ عراقی فورسز نے جنگ کے میدان میں اتحادی فضائی کارروائیوں کی مدد سے پیش رفت حاصل کی ہے، ان میں 1300 فضائی کارروائیاں تنہا امریکی فوج نے کی۔ بائیڈن نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ داعش نے موصل ڈیم، کوہ سنجار اور تکریت شہر سمیت وسیع علاقے کو کھو دیا ہے جو ایک وقت اس کے قبضے میں تھا۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے اس شدت پسند گروہ کے خلاف تکریت میں فتح حاصل کرنے کے بعد صوبہ انبار کے سنی مسلم اکثریت والے علاقے میں نئی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ شدت پسندوں نے گزشتہ جون میں تکریت سمیت سنی آبادی کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، I don't want to paint an overly rosy picture here, but the ISIL's aura of invincibility has been pierced, and that's important. میں یہاں ضرورت سے زیادہ امید افزا تصویر نہیں کھینچنا چاہتا، تاہم میں یہ ضرور کہوں گا کہ داعش کے ناقابل شکست ہونے کے تاثر کا خاتمہ ہو گیا ہے، ہمیں اب بھی ایک طویل جنگ کا سامنا ہے۔ بائیڈن نے عراقی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ پیچیدہ فرقہ وارانہ تقسیم کے تناظر میں آپسی مفاہمت کو جاری رکھیں اور اس سیاسی ضرورت کی اہمیت کو فراموش نہ کریں جس کے تحت وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ چین میں مظاہروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور محنت کشوں کے حقوق سے متعلق سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان مظاہروں کی وجہ سے ملک کی سست روی کی شکار معیشت۔ کچھ واقعات میں مظاہرین اپنے افسروں کو اجرتوں اور مراعات پر مفاہمت پر مجبور کر چکے ہیں۔ اس بارے میں شینن وین سینٹ کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
کارکنوں سے متعلق تنازعات پر نظر رکھنے والے ایک غیر سرکاری ادارے چائنا لیبر بلیٹن کے مطابق 2004 میں لگ بھگ 1400 ہڑتالیں ہوئی اور رواں سال کے پہلے دو مہینوں میں مظاہروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ ہانگ کانگ میں چائنا لیبر بلٹن سے منسلک ایک محقق جیفری کروٹ ہال کہتے ہیں
جب
اور جہاں کہیں مزدوروں کی ہڑتالیں اور اجتماعی احتجاج کے واقعات ہوتے ہیں ہم ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور گزشتہ چند ماہ میں اوسطاً 200 واقعات ریکارڈ کرتے رہے ہیں۔ چائنا لیبر بلٹن نے گزشتہ سال کی چوتھی سہ ماہی میں 569 مظاہرے ریکارڈ کیے۔ یہ تعداد 2013 میں اسی عرصے کے دوران ہونے والی ہڑتالوں سے 3 گنا اور 2011 کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے، جب پورے ملک کے دوران محنت کشوں کے صرف 185 مظاہرے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ چین کی معیشت گزشتہ سال سے سست روی کا شکار ہے اور 2014 کے دوران اس میں صرف 7.4% اضافہ ہوا، جو لگ بھگ 20 سال میں سست ترین رفتار ہے۔ حکام عوام کو خبردار کرتے ہوئے واضح کر چکے ہیں کہ ملک ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جس میں ترقی کی رفتار نسبتاً سست لیکن افزائش کا معیار بہتر ہے۔ یہ ہڑتالیں سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی سے ان مزدوروں کے درمیان پھیل چکی ہیں جو بنیادی طور پر گوانگ ڈونگ، جیانگ شو، شانگ ڈونگ اور ہینن صوبوں میں رہتے ہیں۔ مظاہرین کی اکثریت اجرتوں میں اضافے، بقایا جات، مزید مراعات اور پینشنوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ولیم نی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ وابستہ ایک چینی محقق ہے، ان کا کہنا ہے
strikes and protests are increasing in China and that this is one of the main areas
چین میں ہڑتالوں اور مظاہروں میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ان اہم مسائل میں سے ایک ہے جس میں ہم لوگوں کو سڑکوں پر نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ایسے اکثر واقعات میں لوگ اجرتوں اور بقایا جات، سوشل انشورنس کی ادائیگیوں اور ہاؤسنگ فنڈ سے متعلق فیکٹری کے ذمہ اپنے واجبات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب معاملات در حقیقت زیادہ تر فیکٹری کے بارے میں ہیں، یا کچھ واقعات میں لوگ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ فیکٹری سے ان کے واجبات ادا کروائیں۔ اس لیے یہ وہ مظاہرے ہیں جو ان کے لیے در حقیقت سیاسی پہلو نہیں رکھتے، وہ آجر کے ساتھ تعلقات پر زیادہ مرکوز ہے۔ 1995 میں چین نے محنت سے متعلق ایک قانون نافذ کیا جس میں تمام کارکنوں کو اجرت، آرام کے وقفوں، محدود اوور ٹائم اور اجتماعی سودے کاری کا حق دیا گیا۔ اس کے بعد کے برسوں میں ہونے والی تیز رفتار اقتصادی ترقی لاکھوں لوگوں کو غربت کی سطح سے باہر نکال چکی ہے، لیکن جب معیشت کی تیزی میں کمی آتی ہے تو اجرتیں ایک سطح پر رک سکتی ہیں اور بے روزگاری بڑھ سکتی ہے اور بہت سے لوگ حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ بیجنگ میں حکام نے یہ توقع کرتے ہوئے کہ دباؤ ڈالنے سے عہدیدار صورتحال پر قابو پا لیں گے، گزشتہ ماہ مقامی حکومتوں کو ایک نوٹس جاری کیا جس میں کہا گیا کہ وہ آجر اور اجیر کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کو اپنی فوری اہمیت کی ذمہ داری بنائیں۔ ہدایت نامے میں کہا گیا کہ عہدیدار اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے کہ ملازموں کو بر وقت اور مکمل ادائیگی ہو، ایسے پروگرام شروع کیے جائیں جو دیہاتوں سے نقل مکانی کر کے آنے والے مزدوروں کو محنت کا بہتر تحفظ فراہم کریں اور آجروں پر زور دیں کہ وہ کام کی جگہوں پر حفاظتی انتظامات بہتر کریں۔ لیکن چائنا مارکیٹ ریسرچ کے سربراہ شوان رین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کوششیں معیشت کی وسیع تر سست روی کے تکلیف دہ اثرات سے چھٹکارا نہ دلا سکیں، اس لیے فروری سے معیشت میں گراوٹ کا ایک بڑا رجحان شروع ہوا ہے جو بہت سے اقتصادی ماہرین کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ انحطاط در حقیقت بے روزگاری پر مرکوز ہے اور مجموعی قومی پیداوار پر اتنا زیادہ مرکوز نہیں ہے، جو میرے خیال میں ایک مناسب شرح ہے۔ لیکن آپ فیکٹریز کے شعبے میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ نسبتاً چھوٹی اور کمزور فیکٹریوں کو اپنی بچتیں کم کرنا پڑ رہی ہیں۔ رین مزید کہتے ہیں کہ چین کی لیبر مارکیٹیں دماغی اور جسمانی مشقت کرنے والے کارکنوں کے لیے شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں کمزور پڑ رہی ہیں، جس سے سماجی استحکام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگرچہ احتجاجی مظاہروں میں شامل بہت سے کارکنوں کو پکڑا جا چکا ہے، لیکن فوجداری مقدمات چند ایک کے خلاف ہی دائر کیے گئے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
موسیقی کی دنیا کا ایک اہم نام ماسٹر عنایت حسین. تفصیلات فکر و فن میں.
الفت کی نئی منزل کو چلا
مشہور پاکستانی موسیقار ماسٹر عنایت حسین کو ہم سے بچھڑے 26 مارچ 2015 کو 22 برس پورے ہو جائیں گے. لیکن کچھ شخصیات اتنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں کہ انہیں گزرتا وقت کبھی دھندلا نہیں پاتا. ماسٹر عنایت حسین کا شمار بھی ایسی ہی چند نابغہ روزگار ہستیوں میں ہوتا ہے.
کیا ہے تو پیار تو پڑھے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو قبول کر لو.
ماسٹر عنایت حسین فلموں کے انتخاب میں بہت محتاط تھے. انہوں نے 4 اشروں پر محیط فنی کریئر میں بے شمار ناقابل فراموش دھنیں تخلیق کی. خاص طور پر ان کی فلموں قاتل اور گمنام کے گیتوں نے جنوبی ایشیا میں لوگوں کے دل موہ لیے. نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج بھی یہ گیت اسی ذوق و شوق سے سنے اور سراہے جاتے ہیں. ماسٹر عنایت حسین نے ممبئی میں محض ایک ہی فلم میں میوزک دیا. اس کے بعد وہ لاہور چلے آئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ لاہور میں رہ کر اپنی فنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے کئی غیر فلمی گیت بھی کمپوز کیے. پروڈیوسر شیخ محمد حسین نے اپنی فلم ہچکولے میں پہلی بار ماسٹر عنایت حسین کو بطور میوزک ڈائریکٹر کے 1949 میں متعارف کرایا. یہ فلم تو ناکام رہی، تاہم اس کے گیت توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے.
دیکھو وہی دشمن ہے میرے آشیانے کا، کوئی بتلائے میں نے کیا بگاڑا ہے زمانے.
پیار کا دیا جلاتا ہوں تو چھپ کے چھپ کے آ جا، چھپ چھپ کے آ جا، رو رو کے تجھے بلاتا ہوں تو چھپ کے.
ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک گیت کے لیے بسا اوقات 5-5 دھنیں ترتیب دیتے تھے اور پھر ان میں سے بہترین دھن کا انتخاب کرتے. ماسٹر عنایت حسین کی ایک بلاک بسٹر فلم دل میرا دھڑکن تیری تھی جس میں مرکزی کردار وحید مراد اور شمیم آرا نے ادا کیے.
آئے گا نہ لوٹ کے تھما یہ توہانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانا، قبول کر لو.
ماسٹر عنایت حسین کی لازوال دھنیں آج بھی سننے والوں کو اپنا اسیر کر لیتی ہیں.
اے دل میرا جان بہار آئے گا، پیار مہکے گا، امنگوں پہ نکھار آئے گا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جان بہار آئے گا، اس کی آنکھوں میں کھلے ہوں گے محبت کے کنول، سائے برسائے گا میرے لیے اس کا آنچل، زندگی بھر کے لیے مجھ کو قرار آئے گا. جھوم اے دل میرا جان بہار.
سامعین خبروں کے ایک تازہ بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی پر بھارت نے انتہائی مایوسی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے جمعہ کے روز کہا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا اور تمام تصفیہ طلب امور کو حل کرنا چاہتا ہے، لیکن ممبئی حملوں کے ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی لکھوی کے ساتھ پاکستان میں ہوا ہے اس سے ہم لوگ نراش ہوئے ہیں۔ بھارت تو چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے بہتر ہوں، اچھے ہوں، پڑوسی دیش ہے، دوستانہ رشتے اس کے ساتھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی حال فی الحال ہوا ہے لکھوی کے معاملے میں وہ بہت ہی درباگیپورن ہے اور بہت ہی نراشا جنک ہے۔
اس سے قبل وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے کہا کہ اس کارروائی سے بھارت مخالف دہشت گردی پر قابو پانے کی پاکستان کی یقین دہانی کمزور پڑے گی۔ ہم اس معاملے پر اپنی تشویش سے ماضی میں حکومت پاکستان کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ بقول ان کے، ایک ایسے دہشت گرد کے خلاف عدالت میں مؤثر کارروائی نہیں کی گئی جو بھارت اور دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ بی جے پی کے ترجمان سمبیت پاترا نے کہا کہ اس فیصلے سے ہر بھارتی شہری اور پاکستان کا ہر سمجھدار شخص مایوس ہے۔ ممبئی حملہ معاملے میں سرکاری وکیل اجول نکم نے ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ ہم نے پاکستان کو تمام ثبوت دیے مگر اس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا،
سازش وہاں جو کی تھی، یہ سب آتنکوادیوں کو ٹریننگ دیا تھا، عام سیمینیشن کو ٹریننگ دیا تھا، اتنا ہی نہیں تو 26 سے 28 نومبر تک جو آتنکی حملہ بمبئی میں چل رہا تھا اس وقت ذکی الرحمان لکھوی کنٹرول روم میں تھا۔
کانگریس نے لکھوی کی رہائی کو بی جے پی حکومت کی ناکامی قرار دیا اور اسے علیحدگی پسند کشمیری رہنما مسرت عالم کی رہائی کا نتیجہ بتایا۔ دوسرے کانگریسی لیڈر آنند شرما نے کہا، اس سلسلے میں ہمیں پاکستان کے ساتھ مربوط اور بامانی گفتگو کرنی چاہیے۔ ذکی الرحمان لکھوی کو ممبئی پر حملوں کے الزام میں 2009 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے قبل دسمبر میں عدالت نے ان کی ضمانت منظور کی تھی مگر حکومت پاکستان نے عوامی تحفظ ایکٹ کے تحت انہیں جیل میں رکھا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دے گا، لیکن وہاں کی عدالت نے ثبوتوں کے فقدان کے سبب انہیں رہا کر دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان نے افغانستان میں اپنے 5 شہریوں کے قتل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ اس بارے میں عشرت سلیم کی رپورٹ۔
وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق افغان ناظم الامور کے ذریعے افغانستان کی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ان ہلاکتوں کی تحقیق کر کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ 2 ماہ قبل افغانستان سے اغوا ہونے والے 9 پاکستانی تاجروں میں سے 5 کی میتیں بدھ کو تورخم بارڈر پر پاکستانی حکام کے حوالے کی گئی تھی، جن کی تدفین جمعرات کو ان کے آبائی علاقے 4 صدہ میں کی گئی۔ یہ افراد تجارت کی غرض سے افغانستان گئے تھے، جہاں انہیں مسلح افراد نے اغوا کرنے کے بعد تقریباً 2 ماہ تک یرغمال بنائے رکھا اور رواں ہفتے ان کی گولیوں سے چھلنی لاشیں افغانستان سے ملی تھیں۔ اغوا ہونے والے افراد کے ایک رشتہ دار تسبیح اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان جانے والے 9 تاجروں میں سے 8 کا تعلق 4 صدہ سے تھا، جبکہ ایک معمر شخص شبقدر کا رہائشی تھا جسے اغوا کے کچھ ہی دنوں بعد چھوڑ دیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ تاجر سرسوں کے تیل اور اچار کی تجارت کرتے تھے۔ مسلح اغوا کار انہیں اس وقت یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے جب وہ مشرقی صوبے ننگرہار کے ضلع محمد درہ میں مارکو شہر کے بازار میں کاروبار میں مصروف تھے۔ اغوا کیے گئے 3 پاکستانی تاجر تاحال لاپتہ ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے ملحقہ علاقوں سے روزانہ بڑی تعداد میں لوگ کاروبار کی غرض سے سرحد آر پار آتے جاتے ہیں۔ تاہم تاجروں کے اغوا کے بعد قتل کا یہ واقعہ ایک غیر معمولی معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر کیے بغیر بتایا کہ انہوں نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس معاملے کی مکمل چھان بین کی جائے گی۔ واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے اور دونوں حکومتیں علاقائی سلامتی سمیت دیگر شعبوں میں قریبی تعاون کر رہی ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں ضمنی انتخابات کے لیے مہم اور بیان بازیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بارے میں شہزاد حسین کی رپورٹ۔
کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 246 میں ضمنی انتخابات کی مہم تیز ہو گئی ہے۔ امن و امان کی صورتحال کے خدشات کے باوجود مختلف سیاسی جماعتیں اپنی اپنی مہم چلا رہی ہیں۔ حلقے میں متحدہ قومی موومنٹ کی انتخابی مہم میں ڈور ٹو ڈور کنونسنگ جاری ہے تو جماعت اسلامی ریلی نکال رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی مختلف علاقوں کے دورے کر رہی ہے۔ جمعے کو متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین نے ایک بیان میں ایم کیو ایم کے ذمہ داران کو ہدایت دی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات کر کے دونوں جماعتوں کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیں تاکہ ایسا طریقہ کار وضع کر لیا جائے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی کراچی میں امن پر زور دیا۔ صوبہ سندھ کے سابق گورنر اور تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
لوگوں کا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیش نہ آئے، تو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ فوج یا رینجر اس کو سپروائز کریں۔ تو فوج اور رینجر نارملی باہر ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشن کے، لیکن اس دفعہ کہا گیا ہے کہ رینجرز جو ہیں وہ غالباً باہر لا اینڈ آرڈر بھی کریں گے اور اندر موجود ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ کوئی بے قاعدگی نہ ہو۔ تو یہ فی الحال تو یہی جو ہے خبروں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہی حکومت کا ارادہ ہے۔
کراچی ایک عرصے سے بدامنی کا شکار رہا ہے اور اب تو ایک عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن بھی جاری ہے۔ ملکی قیادت کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہر قیمت پر امن قائم کیا جائے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
شام میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے روس میں ہونے والی بات چیت بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، اس بارے میں ایک رپورٹ۔ شام میں چار سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے روس میں شامی حکومت کے ارکان اور چند اپوزیشن گروپوں کے درمیان بات چیت بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ شام میں قیام امن کے لیے ہونے والے مذاکرات کا یہ دوسرا بے نتیجہ مرحلہ تھا۔ اس کی میزبانی اس سال روس نے کی، جو کہ شام کے صدر بشار الاسد کا اتحادی ہے۔ مذاکرات کے اختتام کے بعد اپوزیشن لیڈر قادر جمیل نے ایک نئی بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کی ضرورت پر بات کی۔ قادر جمیل سیریاز پاپولر فرنٹ فار چینج اینڈ لیبریشن کے سربراہ ہیں۔ تاہم ایک دوسرے اپوزیشن لیڈر سمیر آیاتا نے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر اسد نے کسی سیاسی حل کا موقع کھو دیا ہے۔ روس کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں دمشق کے عہدیدار شریک ہوئے، لیکن مغرب کی حمایت یافتہ مرکزی سیرین نیشنل کوالیشن شریک نہیں ہوئی۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ دنیا یرموک کے لوگوں کو تنہا چھوڑ کر اس قتل عام کو جاری نہیں رہنے دے سکتی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے خبردار کیا ہے کہ جمعرات کو شام اور یمن میں شہریوں کو جان بوجھ کر مصائب میں چھوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ تشدد کے خاتمے اور شہریوں کی بہتر حفاظت کے لیے کام کریں۔ شام میں چار سال سے جاری جنگ کے بارے میں بان کی مون نے کہا کہ یرموک میں فلسطینیوں کے پناہ گزی کیمپوں پر داعش کے حملے سے جنگ ایک نئی پستی میں چلی گئی ہے۔ بان کی مون نے کہا، شام کی خوفناک صورتحال میں یرموک کا حال دوزخ کی ایک گہری کھائی جیسا ہے۔ دو سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے بے رحمانہ محاصرے کے بعد 18,000 فلسطینی اور شامی پناہ گزین یہاں داعش اور دیگر شدت پسند گروہوں کے یرغمال بنے ہوئے ہیں، جن میں ہزاروں بچے بھی شامل ہیں۔ انہیں مسلسل خطرے کا سامنا ہے۔ انہیں کیمپ کے اندر مسلح عناصر اور کیمپ کے باہر حکومتی فورسز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پناہ گزی کیمپ ایک قتل گاہ لگنے لگا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ دنیا یرموک کے لوگوں کو تنہا چھوڑ کر اس قتل عام کو جاری نہیں رہنے دے سکتی۔ بان کی مون نے کہا کہ اس کا واحد حل اقوام متحدہ کی سرپرستی میں مذاکرات کی طرف جلد واپسی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے درخواست کی کہ وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جمعرات کے روز غزہ میں یرموک کے پناہ گزینوں سے بہتر سلوک کے لیے مظاہرے ہوئے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے حماس کے ایک رہنما اسماعیل رادوان کا کہنا تھا، جو کچھ یرموک میں ہو رہا ہے وہ فلسطینیوں کے لیے ایک المیہ اور ایک انسانی بحران ہے۔ اس کے لیے تمام متحرک قوتوں، مختلف دھڑوں، عربوں اور بین الاقوامی برادری کی مداخلت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو نظر آنے والے بحران سے بچایا جا سکے۔ جمعرات کے روز ہی ایک سینئر فلسطینی رہنما کا کہنا تھا کہ شام کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے تاکہ اس کیمپ سے عسکریت پسندوں کو بھگانے کے لیے فوجی کارروائی کی جائے۔ ایران کے راہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ مغرب کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ ابھی نامکمل ہے اور اس سے قبل فریم ورک معاہدہ کی پابندی ایران پر لازم نہیں ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ. ایران کے راہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام پر مغرب کے ساتھ طے پانے والے فریم ورک معاہدہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حتمی سمجھوتا بھی طے ہو جائے گا. جمعرات کو تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم رہنما نے کہا کہ وہ گزشتہ ہفتے طے پانے والے عبوری معاہدے کے نہ تو حق میں ہیں اور نہ ہی اس کے خلاف. ان کا کہنا تھا
تبریک میگن به بنده تبریک میگن به دیگران تبریک میگن بی معنی است.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو کچھ عمل میں آیا اس میں کسی سمجھوتے کے بارے میں یا اس کے متن کے بارے میں حتیٰ کہ اس بارے میں بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ مذاکرات حتمی نتیجے تک جاری رہیں گے اور کسی سمجھوتے پر لے کر جائیں گے. سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر کیے جانے والے خطاب میں خامنائی کا کہنا تھا کہ چونکہ ایرانی جوہری پروگرام پر تہران حکومت اور عالمی طاقتوں کے درمیان ابھی کچھ طے ہی نہیں پایا، لہٰذا ان کی جانب سے اس کی مخالفت یا حمایت کا سوال بے جا ہے. انہوں نے کہا کہ معاہدے کی تفصیلات طے ہونا ابھی باقی ہیں جنہیں فریقین باہمی مشاورت سے حتمی شکل دیں گے. انہوں نے واضح کیا کہ اس مرحلے سے قبل تک فریم ورک معاہدہ نامکمل ہے جس کی پابندی ایران پر لازم نہیں. سپریم رہنما نے مطالبہ کیا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کسی حتمی معاہدے پر اتفاق ہوتے ہی عالمی قوتوں کو اس پر عائد تمام اقتصادی پابندیاں اٹھا لینی چاہیے. خامنائی کی جانب سے ایران پر سے اقتصادی پابندیاں فوراً اٹھانے کا مطالبہ ایرانی حکومت کا بھی موقف ہے، جس کا اعادہ صدر حسن روحانی نے بھی کیا. گزشتہ ہفتے امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس اور جرمنی پر مشتمل P5+1 گروپ اور ایرانی حکومت کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں طے پانے والے عبوری معاہدے کے تحت فریقین نے 30 جون تک حتمی معاہدے کی تفصیلات طے کرنے پر اتفاق کیا ہے. ایران اور عالمی قوتوں کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے پر آیت اللہ خامنائی کا یہ پہلا باقاعدہ رد عمل ہے، جنہیں ایران کے سپریم رہنما ہونے کے ناطے اسلامی جمہوریہ میں تمام اہم معاملات میں حتمی فیصلے کا اختیار حاصل ہے. جمعے کو اپنے خطاب میں سپریم رہنما نے واضح کیا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی طاقتوں کے ساتھ جاری مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں اور ہر اس سمجھوتے کو قبول کرنے پر تیار ہیں جس میں ایران کے وقار اور عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. خامنائی نے امریکہ کی جانب سے فریم ورک معاہدے پر اتفاق رائے کے فوراً بعد ایک فیکٹ شیٹ جاری کرنے کے عمل کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے کہا ہے کہ امریکی فوج ابھی تک ایشیا میں جدید دفاعی میزائلی نظام نصب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ. ایشیا کے دورے پر آئے امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے جمعرات کے روز جنوبی کوریا پہنچنے پر کہا کہ امریکی فوج اس خطے میں نئے ہتھیار نصب کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جن میں سٹیلت بمبار اور مختلف نوعیت کے بحری بیڑے شامل ہیں. تاہم فوج ابھی تک جدید دفاعی میزائل نظام نصب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایشٹن کارٹر کا کہنا تھا
So we're investing in advanced capabilities to make sure that our top
ہم جدید ترین صلاحیتیں حاصل کرنے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ ہماری نئی سرمایہ کاری سلامتی کی اس نئی صورتحال کے عین مطابق ہے اور یہاں سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے. جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کے بعد ایشٹن کارٹر نے جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی میزائلی نظام کی تنصیب ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اور اس وقت واشنگٹن دنیا میں کسی سے بھی اس نظام کی تنصیب کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جنوبی کوریا کے وزیر دفاع ہان من کو نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ شمالی کوریا بظاہر جلد ہی کسی دور مور راکٹ کو داغنے یا جوہری تجربہ کرنے کی تیاری نہیں کر رہا. ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے کسی اشارے یا علامت کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ شمالی کوریا مستقبل قریب میں مزید جوہری تجربہ یا میزائل داغے گا، اس لیے ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن ماضی میں شمالی کوریا کے رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے اشتعال انگیزی کرنے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے. جنوبی کوریا کے لیے روانگی سے پہلے جاپان کے یوکوٹا ہوائی اڈے پر بات کرتے ہوئے ایشٹن کارٹر کا کہنا تھا کہ پیانگ یانگ کی جانب سے کیے جانے والے حالیہ میزائل تجربات اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں صورتحال کتنی خطرناک ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما اور کیوبا کے صدر راؤل کاسترو کے درمیان ملاقات ہفتے کے روز ہونے کی توقع ہے۔ صدر اوباما کے قومی سلامتی کے نائب مشیر بین روڈز نے جمعے کے روز پاناما میں اخبار نویسوں کو بتایا کہ دونوں کے درمیان ملاقات سربراہی اجلاس میں ہوگی اور فی الحال کسی باضابطہ دو طرفہ بات چیت شیڈیول پر نہیں ہے۔ امریکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ہلری کلنٹن اتوار کے روز سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا باضابطہ اعلان کریں گی۔ اس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ سابق وزیر خارجہ آئندہ ہفتے کے اوائل میں نیو ہیمپشائر اور ریاست آئیووا کا دورہ کریں گی۔ صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ چین اپنے بڑے حجم اور طاقت کو ان ملکوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہا ہے جن کے بحیرہ جنوبی چین کے علاقوں پر دعوے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی افزائش کی شرح معتدل اور غیر مساویانہ طرز کی ہے اور یہ صورتحال بڑھتے بڑھتے واضح خدشات کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ صومالی حکومت نے کینیا کے حالیہ قتل عام میں ملوث دہشت گردوں اور مسلح گروہوں کے سرغنوں سمیت الشباب کے 11 لیڈروں کے سر کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق الشباب کے سربراہ ابو عبید کی گرفتاری میں مدد دینے والوں کو $2.5 لاکھ دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ ذہنی یا دماغی طور پر معذوری یا ذہنی صلاحیتوں میں کمی کسی بھی انسان کے لیے خاصی مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ اسے خاندان اور معاشرے پر ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی ذہنی صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ آسانی سے ہنر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں پر ایسے افراد کو بوجھ تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک وائلڈ فلاور کیٹرنگ کمپنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ذہنی صلاحیتوں سے معذور افراد کو روزگار فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر انہیں تنخواہ دینے کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر پسماندگی کا شکار فلپ کی فخر محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔
I cut red potatoes, I do the cilantro, I peel carrots, I grate
میں آلو کاٹتا ہوں، دھنیا صاف کرتا ہوں اور گاجرے چھیلتا ہوں، مرچ بھی کاٹتا ہوں۔ ان کے کاموں کی فہرست بہت ہی طویل ہے۔ کیری اوبرائن کو کھانا پکانا بہت پسند ہے۔ یہ میرا پسندیدہ کام ہے، میں شیف بننا چاہتی ہوں تاکہ میرے والدین مجھ پر فخر کر سکیں۔ اوبرائن اور کیف وائلڈ فلاور میں اکٹھے کام کرتے ہیں۔ یہ کیفے امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شانٹلی میں واقع ہے جو کیٹرنگ بزنس ہے۔ یہاں پر 70 سے زیادہ ملازمین ذہنی صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ یہ غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ یہاں ان افراد کو کچن اور ریسٹورانوں میں کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ البرٹو سین جارجیو یہاں کے جنرل مینیجر ہیں۔ یہ لوگ ایک ہنر سیکھنے کے لیے 2 سے 3 مہینے میز پر کام کرتے ہیں اور برتن دھوتے ہیں اور سبزیاں اور پھل بھی کاٹتے ہیں۔ اسی طرح انہیں مکمل طور سے اپنا کام سیکھنے میں 4 سے 5 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ کسی ریسٹورانٹ میں کام کر سکتے ہیں جیسا کہ کوئی نارمل انسان کرتا ہے۔ ان ملازمین کی عمریں 22 سے 60 سال کے درمیان ہیں۔ انہیں 1 گھنٹے کے تقریباً $8 دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں بیماری کے موقع پر چھٹی ملتی ہے اور دیگر سالانہ تعطیلات بھی دی جاتی ہیں۔ پال میلر یہاں 6 برسوں سے شیف کا کام کر رہے ہیں۔ انہیں یہاں کام کرنا بہت پسند ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھی کارکنوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اپنا کوئی بھی کام ایسے کرتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ فرنینڈو روڈریگز ان افراد کو بسکٹ پیک کرنے کی تربیت دیتی ہیں۔ میرے خیال میں ان کو سکھانے سے زیادہ میں ان سے سیکھتی ہوں۔ یہ مثبت سوچ رکھتے ہیں اور یہ بہت شفیق ہیں۔ یہ ہر وقت خوش رہتے ہیں۔ ویرونیکا کیف اپنے بیٹے فلپ میں ایک مثبت تبدیلی دیکھتی ہیں۔ یہاں پر کام کرنے کے بعد یہ بہت پرسکون ہو گیا ہے۔ وہ اپنے کام سے بہت زیادہ خوش ہے۔ میرے بیٹے کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ سماجی طور پر بھی اچھا ہے کہ وہ یہاں کام کرے۔ رچرڈ ہیریسن اس کیفے میں باقاعدہ طور پر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا کھانا اچھا ہے، لیکن ان کے یہاں آنے کی صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے۔ مجھے اس ریسٹورانٹ کا یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے۔ میں ان کے اس اقدام کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں. ان کے ساتھ میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے. اس کام سے یہ لوگ نہ صرف ہنر سیکھ رہے ہیں بلکہ اس سے ان میں خود اعتمادی اور خود مختاری کا بھی احساس پیدا ہوا ہے. جان سٹیفن کو ڈاؤن سنڈروم ہے. وہ 2008 سے یہاں کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک ایکٹر بنے. سامعین, پاکستان میں بھی ایسے افراد کی تعداد خاص ہی ہے جو ذہنی طور پر کمزور ہیں یا جن کی ذہنی صلاحیتیں عام لوگوں کے مقابلے میں کم ہیں. معاشرتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بیکار سمجھ کر ایک کونے میں دھکیل دیا جاتا ہے. ان کی مناسب دیکھ بھال بھی نہیں کی جاتی اور نہ ہی انہیں صحت کی مناسب سہولیات میسر ہیں. لیکن انہیں صحت اور تربیت فراہم کر کے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنایا جا سکتا ہے, جس کے لیے وقت اور وسائل کے ساتھ ساتھ حوصلے کی بھی ضرورت ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. کسی نے کہا تھا, جن کی آنکھیں خوبصورت ہوں وہ چشمہ نہیں پہنتے. چنانچہ اسی گمان میں ہم نے برسوں عینک استعمال نہیں کی, مگر پھر ہوا یوں کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور لفظ آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے. تب خیال ہوا کہ اب تو چشمہ پہننا پڑے گا, اور وہ بھی نظر کا. چنانچہ ڈاکٹر کے پاس گئے, نظر چیک کروائی اور چشمہ حاصل کر لیا. کچھ بھی مشکل پیش نہیں آئی. مگر گزشتہ دنوں ایک رپورٹ نظر سے گزری کہ ترقی یافتہ ممالک میں ڈاکٹر کی ہدایت پر چشمہ حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں. تاہم روانڈا جیسے پسماندہ ملکوں میں یہ چشمہ حاصل کرنے میں نہ صرف بہت وقت لگتا ہے, دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے, بلکہ لاگت بھی بہت آتی ہے. روانڈا کی آبادی 1,10,00,000 ہے, اور وہاں آپتھمالوجسٹ یا ماہر امراض چشم صرف 14 ہیں. لیکن اب ایک برطانوی سائنسدان کی بدولت روانڈا میں نظر کی کمزوری کے شکار تقریباً 1,00,000 لوگ کم قیمت پر نظر کے چشمے حاصل کر سکیں گے. برطانیہ میں ایک چیریٹی فاؤنڈیشن ویژن فار اے نیشن کا کہنا ہے کہ سب سہارا افریقہ میں ایسے 95% لوگ جنہیں نظر کے چشمے کی ضرورت ہے یہ سہولت نہیں رکھتے. اس تنظیم کی بانی ماہر امراض چشم برطانیہ کے جیمز چین کہتے ہیں کہ روانڈا ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں لوگوں کی نظر عام طور پر کمزور ہے, خاص طور پر اسکول کے بچوں کی.
We expect that perhaps a million people in Rwanda will need some form of vision correction.
ہمیں توقع ہے کہ شاید روانڈا میں 1,00,000 لوگوں کو نظر کی خرابی دور کرنے میں مدد کی ضرورت ہوگی, اور ان میں سے 900,000 لوگوں کو صرف پڑھنے کے لیے چشمہ چاہیے ہوگا, اور ہم ان کی یہ ضرورت پوری کر سکیں گے. چین کی کمپنی ایڈ لینس آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے دو طرح کے ایسے چشمے تیار کرتی ہے جنہیں آپ اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں. انگریزی میں انہیں ایڈجسٹیبل گلاسز کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اینکیں استعمال کرنا بہت آسان ہے اور ان سے بہت صاف دکھائی دیتا ہے.
You have two lenses as they move against each other in the part of the eye that you can see out, you know, the power changes.
دو طرح کے لینز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف گھومتے ہیں, اور آپ انہیں گھما کر اپنے مطابق کر سکتے ہیں. دوسری ٹیکنالوجی ایسی ہے جس میں ایک چوکٹے میں لینس کے اندر مائع بھرا جاتا ہے جو سلیکون آئل ہے. وہ لینس یا عدسے کی ساخت بدل دیتا ہے. امریکہ میں یہ ایڈجسٹیبل گلاسز یا اپنے مطابق تبدیل کیے جانے والے چشمے خاصے مہنگے داموں ملتے ہیں, لیکن روانڈا کے لوگوں کو عالمی بینک سے ملنے والی مراعات کے تحت یہ چشمہ صرف $1.50 میں مل جائے گا. تاہم یہ اب بھی ان کی 3 دن کی آمدنی کے برابر ہوگا. ویژن فار ا نیشن نامی فاؤنڈیشن نے تقریباً 1200 نرسوں کو تربیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو ان چشموں کا استعمال سکھائیں. یہ تجربہ روانڈا میں کامیاب ہو گیا تو یہ فاؤنڈیشن اسے دیگر ممالک میں بھی لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
Come on.
بس یہی وہی مٹھاس اللہ کا کرم ہے اور لوگوں کی دعاؤں, میری ماں کی دعاؤں سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ وہ مٹھاس تمہارے اندر جا رہے ہیں.
آپ بڑے خوش نصیب ہیں, تھوڑا سا اپنے خاندان کے بارے میں شروع کرتے ہیں, وہاں سے لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں بھی معلوم, تو کچھ بتائیے ہمیں اپنے چچا کے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں.
میں آپ کو اگر اسٹارٹ سے بتاؤں کہ میرے فور فادر جو ہیں وہ سب گوالیر گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, حضرت کانچن جی سے ہمارا جا کے تعلق ملتے ہیں. میرے جو فور فادر تھے وہ سب کلاسیکل سنگر تھے. قوالی جو ہمارے پاس آئی ہمارے دادا سے آئی, ہندوستان میں ہمارا گاؤں ہے کلیانہ, ہم وہاں رہتے تھے. مطلب میں تو پاکستان کی پیدائش ہوں لیکن دادا ہمارے وہیں پیدا ہوئے, میرے والد صاحب بھی وہیں پیدا ہوئے. ڈسٹرکٹ روہتک ہے, وہاں پر دلی سے کچھ دو ڈھائی تین گھنٹے کی ڈرائیو ہے. وہاں پر میرے دادا بہت مشہور قوال تھے انڈیا کے, حاجی عنایت حسین صاحب بھی
جی.
اور پھر پارٹیشن کے بعد ہم یہ لوگ پاکستان آ گئے, اور پاکستان میں پھر والد صاحب نے قوالی شروع کی. جب والد صاحب نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا شفقتوں سے نوازا اپنی.
بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں جاؤں گا خالی. اور بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی.
آپ بہن بھائی کتنے؟
ہم ماشاء اللہ 11 بہن بھائی ہیں جی, 6 بہنیں ہیں, ہم 5 بھائی ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں عظمت صابری اور چھوٹے ہیں طلحہ صابری.
تو آپ لوگ بھی اسی طرح مل کے کرتے ہیں جس طرح کے آپ کے والد اور ان کے بھائی کرتے تھے؟
ہاں جی بالکل, ہم مل کے کرتے ہیں.
تو امجد یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ قوالی میں عورتیں کیوں نہیں آگے آتی؟
نہیں, عورتیں بھی قوالی گاتی ہیں لیکن پاکستان اور انڈیا میں زیادہ تر گاتی ہیں قوالی, لیکن وہ قوالی کا ذرا بگاڑ ہے. ہندوستان میں جو قوالی ہوتی ہے, قوالی کا مطلب ہے قول بیان کرنے والا, جو قول بیان کرتے ہیں بزرگوں کے, قوالی جو ہے وہ قول بیان کرنے کو کہتے ہیں اور قوال جو ہے قول بیان کرنے والے کو کہتے ہیں.
ہر جہت موجود تو ہی,
غلام فری صابری کا نام ہی اتنا بڑا ہے مجھے بتانے کی ضرورت.
بالکل. اور شاگرد ظاہر آپ انہی کے ہیں؟
ہاں جی بالکل, اپنے والد صاحب سے, چچا سے سیکھا ہے, اور میرے نانا ہیں استاد صغیر حسین خان, ان سے میں نے سیکھا ہے.
کلیانہ سے تعلق تھا آپ کے دادا کا اور آپ کے والد صاحب کا, تو وہاں پہ زبان کیا بولی جاتی ہے؟
روت کی زبان.
روت کی زبان,
اور وہ ذرا تھوڑی سی اکھڑ ہوتی ہے
جی,
جیسے راجستھانی زبان ہوتی ہے. راجستھانی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کہیں گے کہاں جا رہے ہو تو کٹھے جا رہے ہو.
اچھا.
اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کت جا رہے ہو.
تو مگر اس زبان میں بھی صوفیانہ کلام یا قوالی یا کوئی چیز ہے؟
ہاں بالکل, ہم پڑھتے ہیں ہماری زبان, ہمارے جو آبا و اجداد کی زبان کی قوالی ہے ہم پڑھتے ہیں.
سنائیے کچھ ہمیں آپ پھر.
ارے گاؤں کی بڑی میٹھی زبان ہے, اگر آپ کو سننی میں آپ کو سناتا ہوں. مہندی لگی تھرے ہاتھ ماں, کجرا سجو تھری آنکھیں ماں, تھرو اسو سہانو روپ ماری او ساجنا.
واہ یہ تو بہت ہی پیاری, اور تھوڑا سا اور سنائیے کچھ.
پریت ہو تو ایسی ساری پائلڑی بن جاؤں میں, پائلڑی بن جاؤں سارے قدموں میں رم جاؤں میں, پائلڑی بن جاؤں سارے قدموں میں رم جاؤں میں. ٹکا بنوں تھر ماتھا ماں, ہار بنوں تھر گالا ماں, تھرو ایسو سہانو روپ ماری او ساجنا.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 12, بھارت میں 12:30, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.